السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
کے لیے امداد سے متعلق نیا امریکی بل خوش آئند ہے. قانون ساز اور مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
سپریم کورٹ کا بلوچستان سے گولیوں سے چھلنی 20 لاشیں ملنے کا از خود نوٹس. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
5 لوگ کروڑوں عوام کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. نواز شریف کی ایک بار پھر عدالتی فیصلے پر تنقید. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد.
کراچی میں تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر پولیس کا لاٹھی چارج. متعدد زیر حراست. کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبروں میں، افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ افغان اور غیر ملکی اسپیشل فورسز نے جنوبی صوبے ہلمند میں طالبان کی جیل پر چھاپہ مار کر کم از کم 30 افراد کو بازیاب کروا لیا ہے. اور افغانستان نے اتوار کے روز کوالالمپور میں کھیلا جانے والا 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان کو ہرا کر جیت لیا ہے. اور دوسری اہم خبروں میں، زمبابوے کی حکمراں زانو پی ایف پارٹی نے صدر رابرٹ مگابے کو اتوار کے روز پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے، اور سابق نائب صدر ایمرسن مننگاگوا کو نیا سربراہ مقرر کیا ہے. مگابے نے پچھلے ہفتے مننگاگوا کو نائب صدر کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا. ارجنٹائن کی لاپتہ ہونے والی آبدوز کا تاحال کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے، اور حکام نے صرف یہ بتایا کہ انہیں 7 ایسی ناکام سیٹلائٹ کالز کا پتہ چلا ہے جو شاید اوائل ہفتہ گم ہونے والی آبدوز کے عملے کی طرف سے کی گئیں. روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی وہ قرارداد پھر سے ویٹو کر دی ہے جس میں شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے معاملے کی تحقیقات کے لیے دی گئی مدت میں اضافے کی تجویز دی گئی تھی. اور سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کے وسیع پیمانے کے الزامات کے بعد پہلی بار یورپی یونین سے الگ ہونے سے متعلق برطانوی ریفرنڈم پر ماسکو کی جانب سے اثر انداز ہونے کی ممکنہ کوششوں کے شواہد سامنے آ رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکی کانگریس نے بل منظور کیا ہے جس کے تحت شرط عائد کی گئی ہے کہ پاکستان اگر حقانی دہشت گرد نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے لیے افغان اور امریکی افواج کے ساتھ کام کرے گا تب ہی اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کی مد میں رقوم کی ادائیگی ہو سکے گی. تاہم اس معاملے پر لشکر طیبہ کو الگ رکھا گیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکہ کی کانگریس نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں پاکستان کے اعانتی فنڈ کو افغان طالبان کے دھڑے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط تو کیا گیا ہے، تاہم اس میں کالعدم شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ کا ذکر نہیں ہے. قبل ازیں یہ تصدیق حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی سے بھی مشروط تھی، جس کے بارے میں نئی دہلی کا دعویٰ ہے کہ یہ گروپ بھارت میں ہونے والی بعض عسکری کارروائیوں میں ملوث ہے. مبصرین کا خیال ہے کہ نئے بل میں اب صرف حقانی نیٹ ورک کا نام شامل کرنا اس بات کا مظہر ہے کہ واشنگٹن اب اپنی تمام تر توجہ افغانستان پر مرکوز رکھے گا. جب تک طالبان اور ان سے منسلک دھڑوں کی کارروائیوں کا مکمل طور پر انسداد نہیں ہو جاتا. اگرچہ پاکستانی حکومت کی طرف سے اس نئی پیش رفت پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم حکمران جماعت کے قانون ساز نے اسے ایک خوش آئند اقدام قرار دیا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے سربراہ اور فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے جو اپنی سرزمین کسی بھی منفی سرگرمی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہو. لیکن ان کے بقول اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان دیگر کسی تنظیم سے متعلق کوئی سستی دکھائے گا.
پاکستان کا یہ موقف ہے ویری کلیئر کہ ہم حقانی گروپ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو اپنی سرزمین سے نکال باہر پھینک رہے ہیں، پھینک دیا ہے. اور ابھی جو اکا دکا یا واقعات ہوتے ہیں، یہ لوگ بارڈر چونکہ مینج نہیں ہو رہا افغانستان کی طرف سے، تو یہ آج جاتے ہیں، ہم اپنی پوری ایفرٹ کرتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایون امریکہ ان سے اس کو بھی ڈیلنک کر دے، تو ایون دین ہمارے کندھوں پہ جو ریسپانسبلٹی ہے اپنی اسٹیٹ کو بین الاقوامی قوانین اور ان آداب کے مطابق چلانا جن کی ضرورت ہے، ہم اس کو کرتے رہیں گے.
افغان امور کے ماہر سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں یہ اقدام واشنگٹن نے اسلام آباد کے نئی دہلی سے متعلق تحفظات کو مد نظر رکھ کر کیا ہے.
یہ ان
کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کے بھی کچھ تحفظات ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، پاکستان کی بھی تسلی کرنی ہے۔ امریکہ جو ہے ان معاملات میں پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں گے۔ تو یہ اس لیے کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانی نیٹورک کے حوالے سے کم از کم امریکہ سے اور افغان حکومت سے تعاون کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تو یہ ایک طریقے سے میرے خیال میں امریکہ نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جو کنسرنز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے۔
رحیم اللہ کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان نہ صرف حقانی نیٹورک کے خلاف کارروائی کرے بلکہ افغان طالبان عسکریت پسندوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہیں مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کرے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ طالبان پر اس کا اثر و رسوخ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن وہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے بلوچستان میں 20 افراد کے مارے جانے کے بارے میں میڈیا رپورٹس کے پیش نظر سوو موٹو نوٹس لے لیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے بلوچستان سے گولیوں سے چھلنی 20 افراد کی لاشوں کی برآمدگی کا از خود نوٹس لیتے ہوئے حکام سے رپورٹ طلب کی ہے۔ بدھ کو اس جنوب مغربی صوبے کے ضلع تربت کے قریب سے 15، جبکہ ہفتے کو 5 دیگر افراد کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں جنہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق ان افراد کا تعلق صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے تھا اور یہ غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ اتوار کو سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے بلوچستان پولیس کے سربراہ اور وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سے 3 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا کہا ہے۔ مزید برآں چیف جسٹس نے ان دونوں محکموں سے کہا ہے کہ وہ ایسے واقعات کو رونما ہونے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدام سے بھی عدالت کو آگاہ کریں۔ انسانی اسمگلنگ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے آئے روز مختلف اقدام کے بارے میں خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن غربت سے تنگ یا بہتر مستقبل کے لیے عموماً نوجوان غیر قانونی طور پر یورپ کا رخ کرتے ہیں اور ایسے میں وہ آسانی سے انسانی اسمگلروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ بلوچستان سے ملحقہ ایرانی سرحد کے راستے ان افراد کو ایران اور پھر ترکی کے راستے یورپ میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس سارے پرخطر سفر میں اکثر یہ لوگ جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور معروف وکیل کامران عارف وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس تازہ واقعے کا از خود نوٹس لیے جانے کو انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے ضمن میں ایک حوصلہ افزا پیش رفت خیال کرتے ہیں۔
میری نظر میں ہیومن رائٹس اینگل سے دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ایک بہت ہی خوشائند بات ہے، پوزیٹیو ڈیولپمنٹ۔ اور یہ ہیومن ٹریفکنگ کافی بڑا مسئلہ ہے، ہم ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، لیکن کافی بڑا مسئلہ ہے اور کافی عرصوں سے، میں کہوں گا کہ ڈیکیڈ سے یہ چل رہا ہے، اور اس پہ حکومت نے کوئی خاطر خواہ کوئی کام کیا نہیں۔ دیکھیں جی، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نیشنل ایجنڈا پہ آ گیا ہے، اب یہ بات اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ فراہم کرے لوگوں کو، نہ صرف بارڈر پہ بلکہ ان عناصر سے جو لوگوں کی ٹریفکنگ کرتے ہیں۔
حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے انسانی اسمگلروں کے خلاف گھیرا تنگ کیا ہے اور حالیہ مہینوں میں مختلف علاقوں سے اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث درجنوں افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ تاہم حکام کے بقول اس پر پوری طرح قابو پانے کے لیے عوام کو بھی ایسے منفی عناصر پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کے ساتھ جو گورنر ہاؤس جانے کی کوشش کر رہے تھے پولیس کا تصادم ہوا ہے۔ کراچی سے اس کی تفصیل دیں گے محمد ثاقب۔
کراچی میں تعلیمی اصلاحات کے لیے احتجاج کرنے والے مظاہرین اور پولیس کے درمیان ٹکراؤ ہوا ہے۔ مظاہرین نے احتجاج کے دوران شہر کے ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے مظاہرین کو داخلے کی اجازت نہیں دی، جس پر مظاہرین مشتعل ہو گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو واٹر کینن سے منتشر کرنے کی کوشش کی اور لاٹھی چارج بھی کیا۔ اس دوران پولیس نے 7 افراد کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے خلاف پولیس پر حملے، ریڈ زون کی خلاف ورزی اور ہنگامہ آرائی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مظاہرے کی دعوت شہریوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم فکس اٹ نے دی تھی۔ تنظیم کا مطالبہ ہے کہ صوبہ سندھ میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات نافذ کی جائیں۔ سرکاری افسران اور تمام سیاستدانوں کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم دلوانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک رپورٹ کے مطابق معیار تعلیم مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ صوبے میں گھوسٹ اسکولوں اور اساتذہ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ تعلیمی زبوحالی کے باعث شہری اپنے بچوں کو غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں مہنگی تعلیم دلوانے پر مجبور ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کی حکمراں جماعت کے چیئرمین سینیٹر ظفر الحق نے کہا ہے کہ فیض آباد میں مذہبی جماعتوں کے دھرنے کو ختم کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور اس مسئلے پر یقینی طور سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب اور کیسے اس میں کامیابی ہوگی۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے راجہ ظفر الحق اور تجزیہ کار احمد بلال محبوب سے گفتگو کی۔ راجہ ظفر الحق کا کہنا تھا،
مذاکرات تو ضرور ہونے چاہیے تھے اور شام کو وہ جو دھرنا دیے ہوئے ہیں وہ ان حضرات نے کوئی اپنا ایک نمائندہ ڈیلیگیشن بھیجا تھا، تین حضرات تھے، تو ان سے ابتدائی بات چیت ہوئی ہے، اچھے ماحول میں ہوئی ہے، تو شاید کل پھر ہو۔
یہ بتائیے مجھے کہ کیا یہ جو بعض مبصرین کہہ رہے ہیں کہ حکومت انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ چند آدمی یا چند سو یا چند ہزار آدمی جب چاہیں کھڑے ہو کر ملک کا جو دارالحکومت ہے اس کو پیرالائز کر دیں اور حکومت کچھ نہ کر سکے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں کوئی جو یہ تبصرہ کرتے ہیں انہیں کوئی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ خاص طور پر پولیٹیکل باتیں تو اور ہوتی ہیں، اس میں حکومت طاقت بھی استعمال کر سکتی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ اگر مذہب تو پھر جذبات اور قسم کے ہوتے ہیں اور پھر ان کا تھوڑا لحاظ بھی کرنا پڑتا ہے اور اس ان کو پھر سافٹ ہینڈلنگ کرنی پڑتی ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی پرماننٹ سکارز نہ آ جائیں، کوئی بدمزگی بہت نہ ہو جائے، یہ معاملہ پھیل نہ جائے وغیرہ، لیکن اپنی ذمہ داری تو حکومت کو پوری کرنا ہوتی ہے۔
اچھا، وزیر قانون کا جو استعفیٰ ہے ان کا مین مطالبہ ہے، اس کے بارے میں حکومت کا کیا موقف ہے؟
وہ ان کا جو مطالبہ ہے دھرنے والوں کا، وہ بھی کہتے ہیں جی کہ آپ اپنی تحقیقات اس معاملے میں مکمل کر لیں اور پھر اس کے بعد جیسے آپ فیصلہ کریں۔
اچھا، تو کوئی آپ توقع کر رہے ہیں کہ کب تک مجدد جو 24 گھنٹے کا ایکسٹینشن دیا ہے وزیر داخلہ نے، ان 24 گھنٹے میں آپ توقع کر رہے ہیں کہ دھرنا ختم ہو جائے گا، راستے کھل جائیں گے؟
کوشش تو یہی ہے،
مطلب اس میں کوئی ابھی آپ کو پوری طرح امید نہیں ہے؟
بس درمیانی سی صورت ہے۔
احمد بلال محبوب صاحب، آپ ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا فیلیور ہے؟
دیکھیے، اس کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو صورت یہ ہے کہ حکومت جسے کہتے ہیں اس کی جو قوت نافذہ ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے، مختلف اداروں کے درمیان، مختلف سیگمنٹس کے درمیان۔ اب حکومت کے پاس جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ ان کے جو دائیں بائیں ادارے ہیں ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ تو جب کسی حکومت کے پاس قوت نافذہ ہی نہ رہے اور وہ دوسرے اداروں کی محتاج ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اسے آپ کمزور ہی کہیں گے، اور یہی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اگر وہ پچھلے ماضی کے فیصلوں کو دیکھیں تو اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی فیصلہ کیا اس کے نتیجے میں کبھی عدالتیں نے ان کو طلب کیا، عدالتوں نے ان کو سب کیا، اور کبھی دوسرے اداروں میں جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے اشارے ملے کہ آپ چیزوں کو ٹھیک ہینڈل نہیں کر رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے جس میں حکومت کی جو اتھارٹی ہے وہ تحلیل بھی ہو چکی ہے اور تقسیم بھی ہو چکی ہے۔
ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے، ان میں فردر ایکسٹینشن کیا ہے وزارت داخلہ نے، تو کیا یہ ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کا وائلیشن نہیں بنتا؟
ظاہر ہے جب آرڈر دیے جاتے ہیں تو اس کو نافذ کرنے والی اتھارٹی کو ہی جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں وہ تو انہیں کو طے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ برسر زمین جو صورتحال ہے اس کا سامنا انہی کو ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے مزید دیے جانے چاہیے تو بالکل مناسب ہے۔ تو میرا بھی خیال کہ عدالت کا حکم بھی کوئی اتنا اسٹرکٹ اس لحاظ سے ہوگا کہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہوگی، میرے خیال میں اس میں گنجائش ہوگی کہ حکومت اس کو حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر سکے۔
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ افغان اور غیر ملکی اسپیشل فورسز نے جنوبی صوبے ہلمند میں طالبان کی جیل پر چھاپہ مار کر کم از کم 30 افراد کو بازیاب کروا لیا ہے۔ افغان فوج اور صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جن افراد کو طالبان کی قید سے بازیاب کروایا گیا ہے ان میں 12 سال سے کم عمر، 4 بچے اور 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ ان میں 20 افراد وہ تھے جنہیں طالبان نے حکومت کی مدد کرنے یا ان کے خاندان کے کسی فرد کا تعلق افغان فوجیوں یا پولیس اہلکاروں سے ہونے پر یرغمال بنا رکھا تھا۔ افغانستان نے اتوار کے روز کوالالمپور میں کھیلا جانے والا 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ پہلے بیٹسمینوں کی عمدہ کارکردگی اور پھر بالرز کی شاندار بولنگ کے باعث افغانستان نے انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کو 185 رن سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ افغانستان نے پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 249 رنز کا ہدف دیا تھا، لیکن جواب میں پاکستانی بیٹسمینوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے پوری ٹیم صرف 63 رنز بنا سکی۔ فائنل میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹیں گنوا کر 248 رنز بنائے تھے۔ زمبابوے کی حکمراں زانو پی ایف پارٹی نے صدر رابرٹ مگابے کو اتوار کے روز پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور سابق نائب صدر ایمرسن مننگاگوا کو نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ مگابے نے پچھلے ہفتے مننگاگوا کو نائب صدر کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ پارٹی کے لیڈروں نے مگابے کی بیوی گریس کو بھی پارٹی کے خواتین کے دھڑے کی سربراہی سے برطرف کر دیا ہے اور ان کی پارٹی رکنیت ختم کر دی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس سے باتیں کرتے ہوئے اپوزیشن کے پارلیمانی چیف وپ انوسینٹ گنیسی نے کہا کہ اگر مگابے صدارت کا عہدہ چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئے تو ان کے خلاف مواخذے کا امکان ہے۔ ارجنٹائن کی لاپتہ ہونے والی آبدوز کا تاحال کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے اور حکام نے ہفتے کو دیر گئے صرف یہ بتایا کہ انہیں 7 ایسی ناکام سیٹلائٹ کالز کا پتہ چلا ہے جو شاید اوائل ہفتہ گم ہونے والی آبدوز کے عملے کی طرف سے کی گئیں۔ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کالز اے آر اے سان ہوان نامی آبدوز کے عملے کی طرف سے کی گئی ہوں اور حکام اسے 44 رکنی عملے کی طرف سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش تصور کر رہے ہیں۔ بحریہ کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ مواصلات کی ایک ماہر امریکی کمپنی بھی ان سگنلز کا تجزیہ کرنے میں ارجنٹائن کی مدد کر رہی ہے۔ ملکی بحریہ کا اس جرمن ساختہ آبدوز سے بدھ کو رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور اس وقت یہ ارجنٹائن کے انتہائی جنوب میں واقع ایک بحری اڈے سے معمول کے مشن کے مطابق واپس آ رہی تھی۔ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی وہ قرارداد پھر سے ویٹو کر دی ہے جس میں شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے معاملے کی تحقیقات کے لیے دی گئی مدت میں اضافے کی تجویز دی گئی تھی۔ روس نے ایک دن قبل بھی ایسی ہی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ لبنان کے وزیراعظم سعد الحریری نے ہفتے کے روز پیرس میں صدارتی محل ایل ای سی پیلس میں کہا کہ آئندہ چند دنوں میں وہ بیروت لوٹیں گے اور لبنانی صدر مائیکل آون کے ساتھ مذاکرات کے بعد اپنے ملک میں جاری بحران کے بارے میں اپنا موقف بیان کریں گے۔ سعد حریری کا کہنا تھا، سعد حریری کہہ رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ہم اس معاملے پر لبنان میں بات کریں گے۔ میں بدھ کے روز ملک کی آزادی کی تقریبات میں حصہ لوں گا۔ جہاں تک سیاسی صورتحال کا تعلق ہے، میں ملک کے صدر مائیکل آون کے ساتھ ملاقات کے بعد اس معاملے پر اپنا موقف واضح کروں گا۔ اس سے قبل فرانس کے صدر نے ان افواہوں کو مسترد کیا کہ ان کے ملک نے حریری کو پناہ دینے کی پیشکش کی ہے، تاہم بہت سے حلقے یقین سے کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے۔ فلسطینیوں نے ہفتے کے روز دھمکی دی ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ واشنگٹن میں ان کے سفارتی دفتر کو بند کرنے کے اپنے منصوبے پر عمل کرتی ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تمام رابطے معطل کر دیں گے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان میں سینئر فلسطینی مذاکرات کار صائب عرکات نے واشنگٹن پر الزام لگایا کہ واشنگٹن اسرائیلی حکومت کے دباؤ کے آگے جھک رہا ہے کیونکہ فلسطینی تنظیم آزادی بین الاقوامی عدالت انصاف پر زور ڈال رہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف جرائم پر اسرائیل پر مقدمہ چلائے۔ صائب عرکات کا کہنا تھا،
This is very unfortunate and unacceptable. This is the pressure being exerted on this administration.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور ناقابل قبول ہے۔ یہ وہ دباؤ ہے جو نیتن یاہو حکومت کی طرف سے ہماری انتظامیہ پر ڈالا جا رہا ہے اور ایک ایسے وقت میں یہ ہو رہا ہے جب ہم حتمی مقصد حاصل کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ وہ ایسے اقدام اس لیے اٹھاتے ہیں کہ امن کے عمل کو کمزور کیا جا سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، نیتن یاہو کے دفتر کا کہنا ہے کہ یہ امریکی قانون کا وہ معاملہ ہے کہ وہ کس دفتر کو بند کریں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے اندھیرے میں استعمال ہونے والے جدید آلات حاصل کیے ہیں۔ افغان عہدیداروں نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ طالبان نے یہ اسلحہ روس سے حاصل کیا ہے یا کہیں اور سے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی شہناز نفیس نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ مرتب کی ہے۔
جدید آلات کے طالبان کے ہاتھ لگنے کی خبریں ایک عرصے سے ذرائع ابلاغ میں آتی رہی ہیں، لیکن حال ہی میں طالبان کے پاس موجود روسی ساختہ جدید آلات نے افغان حکومت کو یہ تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کس طرح عسکریت پسند یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے قابل ہوئے۔ گزشتہ ہفتے افغانستان کے صوبہ فرا میں افغان فورسز کے ہاتھوں لگنے والے ان آلات کے بارے میں افغان پارلیمنٹ کے ایک ممبر میرویس یاسینی کا کہنا تھا۔
اس کا عینکی بھی ہے اور اس کا بیناکیولرز جو دوربین کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ ہم تو یقینی طور پر ہی نہیں کہہ سکتے ابھی، اٹ از ٹو ارلی کہ یہ الزام ہمیں لگائے کہ روس نے دیا ہے، کسی ایران نے دیا ہے، پاکستان نے دیا ہے، کس نے دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی فورن ملک میں یہ ہو سکتا ہے، کب بات ہے۔
تحقیقات کیونکہ افغان حکومت کی جانب سے ابھی جاری ہے، لیکن آپ یہ بتائیے گا اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روس نے یہ اسلحہ طالبان کو دیا ہے، اس سے روس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے مقصد، اور اس سے طالبان کے خلاف جنگ جو ہے اس پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟
بہت کامن بلیو ہے کہ رشیا جو ہے نارتھ میں کمانڈرز کو اور طالبان کے بازی گروپوں کو صلاح دیا ہے، اگر یہ کام ہوا ہے تو افغان لڑائی زور پکڑے گا ایک بات، دوسرا بات جب یہ جنگ جو ہے بہت وسیع اور سیتر ہو جائے گا دوسرا بات، اور تیسرا بات یہ کہ پھر ریکنسیلیشن کا چانسز طالبان کے ساتھ بہت کم رہے گا، کیونکہ آدمی کس کے ساتھ بات کرے اگر یہ تین چار ملک اس کو معاونت کر کے بہت مشکل ہو رہا ہے۔
ان خبروں کے بارے میں کہ یہ آلات کابل میں موجود بش بازار نامی مارکیٹ سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، میروائس یاسینی کا کہنا تھا۔
اس میں صرف جیکٹ تک ہو سکتا ہے اور وہ بھی آرمڈ نہیں، سمپل جیکٹ یا شوز جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یہ چیز بلانگنگ الیکٹریکل، یہ چیز بش بازار میں ہوتا ہے، اس میں عسکری چیزیں جو ہے اور ملٹری اکوپمنٹ کوئی ہے نہیں۔
دوسری جانب پاکستان سے معروف دفاعی تجزیہ نگار ریٹائرڈ جنرل طلعت مسعود کا کہنا تھا کہ نائٹ ویژن اکوپمنٹس میدانی جنگ میں کسی بھی فورس کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔
اس میں انفراریڈ استعمال ہوتا ہے، اور انفراریڈ جو ہے مطلب یہ کہ جو اندھیرے میں بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہو جاتی ہے سولجر کے پاس یا جس کے پاس بھی یہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے چاہے کتنا بھی اندھیرا ہو۔
طالبان کے خلاف جاری جنگ پر ان جدید آلات کے اثرات کے بارے میں جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں،
آئی ایس کے یا طالبان کے ہاتھ یہ انفراریڈ اکوپمنٹ پڑ جائے یا ان کو مل جائے یا یہ خرید سکیں کہیں سے یا کوئی دوسرا ملک ان کو فراہم کرے، ان کی صلاحیت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، اور بڑا مشکل ہے کہنا کہ کہاں سے واقعی میں آیا ہے، لیکن یہ ضرور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکن فورسز کو اور امریکن انٹیلیجنس کو اس کا پورا علم ہوگا، اس لیے کہ وہ جو انفراریڈ اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کی جو میک ہے اس سے ہی پتہ لگ جائے گا، اگر یہ امریکن ہے تو پھر ظاہر ہے امریکن ہے تو اس کی جو نمبرنگ وغیرہ ہوتی ہے اس سے ہی پتہ لگ جائے گا امریکہ کو کہ کس کو انہوں نے سپلائی کیا تھا۔ پھر دوسرا جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو دنیا کے ممالک ہیں ان میں بھی بلیک مارکیٹس چلتی ہیں، وہاں سے بھی خریدا جا سکتا ہے۔
جنرل صاحب، پاکستان کا جو درہ آدم خیل ہے اور باڑہ جہاں پہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اسلحے کی مارکیٹیں جو ہیں بلیک مارکیٹس وہ موجود ہیں، اس کا بھی خاص طور پر نام لیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، میرے خیال میں دیکھیے یہ باڑہ میں جو ہے وہ ایک میرے خیال میں محدودی مقدار میں یہ چیز آ سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ، یہ بہت مہنگا اکوپمنٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ جو اگر فرض کیجئے کہ باڑہ میں اگر آیا بھی ہو تو پھر وہ کہیں لوٹا ہوا اکوپمنٹ ہو سکتا ہے جنہوں نے بیچا ہو یا کوئی کانٹریکٹر نے بیچا ہو تو پھر وہی چیز بک سکتی ہے, ورنہ ایسے تو باڑہ میں آنا بڑا مشکل ہے.
کابل میں روس کے سفارت خانے کے حکام نے تردید کی ہے کہ روس نے طالبان کو مالی اور عسکری طور پر کوئی مدد فراہم کی ہے, جبکہ طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد کا دعویٰ ہے کہ عسکریت پسندوں کے زیر استعمال ہتھیار اور دیگر عسکری ٹیکنالوجی میدان جنگ میں افغان فوج سے قبضے میں لی گئی ہے. رواں سال امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس متنبہ کر چکے ہیں کہ کسی بھی دوسرے ملک سے افغان حکومت کے علاوہ کسی ایک کے لیے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوگی. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. چوہوں کی ایک خاص قسم کی نسل جسے نیکڈ مول ریٹ کہا جاتا ہے ایک منفرد جانور ہے, اور بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ ایک بدصورت مخلوق سے زیادہ کچھ نہیں. یہ اپنی بیشتر زندگی زیر زمین گزارتے ہیں اور یہ اندھے ہوتے ہیں, لیکن یہ جانور سائنسدانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کو کبھی کینسر کی بیماری لاحق نہیں ہوتی. لندن میں ہونے والے ایک سائنسی ایگزیبیشن میں ایک بایولوجسٹ کرس فالکس نے ان خاص قسم کے چوہوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھنے میں بھلے نہیں لگتے, لیکن سائنس کی دنیا میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کی عمر غیر معمولی طور پر لمبی ہوتی ہے اور ان میں کینسر کی کسی بھی قسم کے خلاف مزاحمت پائی جاتی ہے.
Adaptations have had a lot of knock-on effects in terms of giving them resistance to cancer. Their blood vessels and heart stay healthy into very very old age.
ان میں پائی جانے والی ہر طرح کے ماحول سے مطابقت رکھنے کی صلاحیت ان میں کینسر کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے. ان کے دل اور خون کے شریانیں بڑھاپے میں بھی صحت مند رہتی ہیں, اس لیے آپ کو ایک ادھیڑ عمر انسان میں جو زوال پذیری عام طور پر نظر آتی ہے وہ آپ کو ان چوہوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی. ریسرچرز ان چوہوں میں ایک اور خاص قسم کی چیز دریافت کر چکے ہیں جسے وہ سپر شوگر کا نام دیتے ہیں. یہ مالیکیولز ان چوہوں میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. یہ شوگر خلیوں کو جمع ہونے سے روکتی ہیں اور یوں ان میں ٹیومر نہیں بن سکتے. بایولوجسٹ کرس فالکس کا کہنا ہے کہ ان چوہوں کی بایو کیمسٹری کا تجزیہ کر کے ہم انسانی جسم میں کینسر کی رسولیوں کو بننے سے روک سکتے ہیں. دوسری جانب سائنسدان ایسے طریقے دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے انسانی جسم کے اندر سپر شوگر بنانے کی صلاحیت پیدا کی جا سکے تاکہ لوگوں کو کینسر سے بچایا جا سکے اور انسان کی اوسط عمر میں اضافہ کیا جا سکے. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے، جنہیں عدالت نے نااہل قرار دے دیا تھا، ایبٹ آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی اپیل کا فیصلہ عوام کریں گے۔ پشاور سے شمیم شاہد تفصیل دے رہے ہیں۔
سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایک بار پھر اپنے خلاف عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی عدالتی فیصلہ عوام سے ان کے تعلق کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایبٹ آباد میں اتوار کو اپنی جماعت مسلم لیگ نون کی ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اسی موقف کو دہرایا جو وہ جولائی میں اپنے خلاف آنے والے عدالتی فیصلے کی بات سے اپنائی ہوئی ہے۔ نواز شریف نے جلسے کی شرکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف کوئی بدعنوانی ثابت نہیں ہوئی اور ان کے بقول پانچ لوگ کروڑوں عوام کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔
کیا آپ نے یہ فیصلہ تسلیم کیا؟ سن لو باقی پاکستان کی عوام، ایبٹ آباد کا فیصلہ سن لو۔ یہ چار پانچ لوگ کروڑوں عوام کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے منتخب شدہ وزیراعظم کو انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور وہ بھی کرپشن پہ نہیں، اس لیے کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں دی۔ آپ کو یہ فیصلہ قبول نہ ہوئے تو پھر آپ کو نواز شریف کا ساتھ دینا ہوگا۔
سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے ہی نواز شریف کے خلاف مقدمے کی سماعت کی تھی، جبکہ جس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف تحقیقات کی تھی، اس کے ارکان کی تعداد بھی پانچ تھی۔ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اپنے عہدے سے علیحدہ ہونے کے بعد نواز شریف اپنے تقاریر اور بیانات میں ایسے ہی الفاظ کا استعمال کرتے آ رہے ہیں جیسے ناقدین اور حزب مخالف ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش قرار دیتے ہیں، لیکن حکمران جماعت مسلم لیگ نون اس تاثر کو مسترد کرتی ہے۔ نواز شریف اور ان کے تین بچوں کے علاوہ داماد اور ایک سمدھی وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو احتساب عدالتوں میں ریفرنسز کا بھی سامنا ہے، جبکہ نیب لاہور عدالت سے استدعا بھی کر چکا ہے کہ سابق وزیر اعظم کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکے۔ اس بارے میں تاحال کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اتوار کو ہونے والے جلسے کو مسلم لیگ نون کی خیبر پختونخوا میں انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل نواز شریف کے سب سے بڑے ناقد اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صوبے میں متعدد مقامات پر جلسے منعقد کر چکے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی کئی روز تک یہاں مقیم رہ کر اپنی جماعت کی تنظیم سازی میں مصروف رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اس منصب پر موجودگی کیا پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر مالیاتی شعبے میں کوئی مشکلات پیدا کر رہی ہے؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے بیرسٹر امجد ملک اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ سے گفتگو کی۔ بیرسٹر امجد ملک کا کہنا تھا،
میرے خیال میں حکومتی جو دچکا لگنا تھا وہ تو آؤسٹر آف دی پرائم منسٹر سے لگ چکا ہے، حکومت کو بھی لگ چکا ہے، ملک کو بھی لگ چکا ہے۔ اب تو ٹیکنیکلی یہ معاملات ہیں، اگر وزیر اعظم خود نیب کے مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا نہیں ہوں پھر اس کا مطلب ہے حکومتی کو دو رائے نہیں ہے، تمام لوگوں کو مقدمات میں پیش ہو کے لیگل پروسیس میں حصہ لینا چاہیے اور اپنا نام کلیئر کروانا چاہیے۔ ابھی باقی خزانہ کی جو وزارت کی بات ہے، میرے خیال میں وزیر اعظم جو ہے وہ خود بھی یہ معاملہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر ان کی وہ اس کو پیریوڈیکلی ریویو کر رہے ہوں گے وزیر خزانہ کے معاملات کو، اور اگر وہ میڈیکل لیو پہ ہیں تو آئی تھنک اگر استعفیٰ دینا نہ دینا تو ان کا ذاتی جواب دید ہے، لیکن پرائم منسٹر ول بی ریویوئنگ اٹ، الٹیمیٹ ان چارج تو حکومت کے وہ ہیں، وہ ول بی مانیٹرنگ تھنگ، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کے اوپر اپنی رائے یا ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔
اچھا امجد ملک صاحب، یہ بتائیے کہ جنرلی اسپیکنگ جو ملک کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس ملک کی حکومت اور اس کے جو صورتحال ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے، پبلک میں اس کا کتنا کانفیڈنس ہے اس پر ہوتی ہے، لیکن جب ایک ملک کا وزیر خزانہ، اس کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں، وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، تو کیا پاکستان کی کریڈیبلٹی کو بین الاقوامی منڈیوں میں، بین الاقوامی سطح پر نقصان نہیں پہنچے گا اس سے؟
نقصان تو جافی صاحب پہنچتا ہے جب آپ ایک وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کے نکالتے ہیں، جو کہ ایک ہفتہ پہلے بہت بڑے بڑے معاہدات اور کانٹریکٹ دنیا میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی لیے یہ ڈیو پروسیس اور اسی لیے کانسٹیٹیوشنل میکینزم ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن ہوتا ہے، پارلیمان ہوتی ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے، اور یہ پورا پروسیس ہوتا ہے الیکشنیئرنگ کا۔ یہ تو میوزک ہے ٹو دی ایئر آف اینیمیز کہ آپ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کے اس طرح نکال دیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز آبزرو کرنی چاہیے، ڈیو پروسیس کورٹ آف لا کے ذریعے، کنوکشن کے ذریعے نکالنے کا پروسیس جو ہے وہی ایک ریاستی عملداری کو ثابت کرتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے، تاکہ پوری دنیا میں آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے، وہ بالکل اتنا کمزور نہ سمجھا جائے کہ یہ تو ایک پٹیشن کی بار ہے یا دو خبروں کی بار ہے۔ تو وہ جو ڈیمیج ہونا ہے یا جو نیوسنس آپ جو کہہ رہے ہیں انتظامیہ اور پاکستان کے امیج کے اوپر جو ہرزہ سرائی ہونی ہے، وہ تو ہو چکی ہے۔ اب یہ جو چھوٹے موٹے منسٹر جو ارد گرد ہیں، وہ میرا خیال اپنے لیڈر کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ جب لیڈر عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہے تو باقی وزیروں کی میرا خیال اتنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ حکومت، وزارت خزانہ ایک اہم منصب ہے اور ایک اہم شعبہ ہے، وزیر اعظم اس کو بالکل اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے، اب الیکشن کے بھی آپ قریب جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ ایسے ٹائم پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیں گے جبکہ فیو منتھ ڈاؤن دا لائن کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننا شروع ہو جائے گا۔ تو شاید میرے خیال میں اس وجہ سے فوری اقدامات نہیں لیے جا رہے، کیونکہ کیبنٹ ہے، باقی خزانہ کے جو امور سنبھالنے والے لوگ موجود ہیں، وزیر اعظم خود مالیاتی امور میں کافی مہارت رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے میرے خیال میں ان کی جو میڈیکل لیو ہے اس کو وہ مانیٹر کر رہے ہوں گے کہ کیا۔
اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب سلمان شاہ صاحب موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ ہیں پاکستان کے۔ میں اصل میں آپ کو زحمت دینا چاہتا تھا کہ پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ لندن میں زیر علاج ہیں، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چونکہ ان پر مقدمات بھی چل رہے ہیں، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری ہو گئے ہیں، تو جو پاکستان کی فائنینشیل کریڈیبلٹی ہے عالمی سطح پر، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بحثیت ایک ماہر معاشیات، آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟
جی، آئی تھنک یہ تو بالکل ایک ظاہر ہے کہ جب وزیر خزانہ کے اوپر ہی اتنے سنگین قسم کے ہوں گے الزامات، تو پاکستان کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو ایک کوشچن مارک ڈیفینیٹلی آئے گا۔ اور وزیر خزانہ ایک ایسی امپورٹنٹ پوزیشن ہے کہ نہ صرف اندرون ملک، ان کی تمام پالیسیز اور ایکشن سے تقریباً ہر انسان افیکٹ ہوتا ہے، لیکن بیرون ملک بھی تمام فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور انٹرنیشنل ٹریڈ اور باقی چیزوں میں بھی فائنینس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور فائنینشیل انڈسٹری میں اگر یہ کوسچن مارکس آئیں کہ وزیر خزانہ جو ہیں ان کی بھی ان اپروپریٹ قسم کی ٹرانزیکشنز وہ کرتے رہے ہیں، تو آئی تھنک ان کا ہونا ایز اے وزیر خزانہ جو ہے وہ ایک پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور ان کو جب یہ الزام لگے تھے اس وقت ہی ریزائن کر دینا چاہیے تھا یا ان کی ریزگنیشن لے لینی چاہیے تھی، لیکن وہ ابھی تک انسسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ریزائن نہیں کیا اور حکومت نے بھی ان سے ریزگنیشن نہیں لیا، تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات بنتی جا رہی ہے۔
ترک وزیر خارجہ میلون شارسل اوگلو اپنے روسی اور ایرانی ہم منصبوں کو اناتولیہ کے سیاحتی مرکز پر مدعو کر رہے ہیں، جہاں وہ بدھ کے روز روس میں ہونے والی سربراہ کانفرنس کے بارے میں لائحہ عمل طے کریں گے۔ یہ اجلاس شام کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ باوجود کہ انقرہ شام کی جنگ میں تہران اور ماسکو کی اپوزیشن کرنے والے گروپوں کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن وہ تنازع کو حل کرنے میں بڑی حد تک تعاون کر رہا ہے۔ سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کے وسیع پیمانے پر الزامات کے بعد پہلی بار یورپی یونین سے الگ ہونے سے متعلق برطانوی ریفرنڈم پر ماسکو کی جانب سے اثر انداز ہونے کی ممکنہ کوششوں کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ محققین نے سوشل میڈیا کے ایسے ہزاروں اکاؤنٹس کا پتہ چلا لیا ہے جنہوں نے یورپی یونین کے مخالف پیغامات کو پھیلایا یا سیاسی اور نسلی کشیدگیوں کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ لندن سے ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
جون 2016 میں یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں کامیابی تک پہنچنے کے دو دنوں میں روس میں قائم ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے بریکسٹ کے بارے میں لگ بھگ 45,000 پیغامات پوسٹ کیے گئے، جن میں سے بیشتر یورپی یونین کے خلاف تھے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے اور برطانیہ کی سوانسی یونیورسٹی کی ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اکاؤنٹس اس سے پہلے بریکزٹ کے بارے میں بحث نہیں کرتے تھے۔ یہ نئے شواہد ایسے میں سامنے آئے ہیں کہ جب برطانیہ کا الیکٹورل کمیشن اور قانون سازوں کی ایک کمیٹی علیحدہ علیحدہ چھان بین شروع کر چکے ہیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ اور کمیٹی کے چیئرمین ڈیمین کولنز کہتے ہیں،
روس از انٹرفیئرنگ اینڈ اٹ از ڈوئنگ سو ٹو ٹرائی اینڈ انڈرمائن پبلک کانفیڈنس ان پولیٹیکل،
روس مداخلت کر رہا ہے اور وہ سیاسی اداروں اور مغربی ملکوں کے مرکزی میڈیا پر عوام کا اعتماد کم کرنے کی کوشش میں ایسا کر رہا ہے۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے جعلی خبروں کے پھیلاؤ کے اس طریقے کو اپنی جمہوریت کے خلاف ایک خطرہ سمجھنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے برطانوی رکن پارلیمنٹ ڈیمین کولنز کے۔ امریکی جاسوسی اداروں کا کہنا ہے کہ روس نے سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں رخنا اندازی کے لیے پروپیگنڈے کی ایک مہم کی ہدایت کی تھی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس مداخلت کی تردید کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے مسٹر پوٹن سے ملنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اپنے روسی ہم منصب پر یقین کرتے ہیں۔ منگل کے روز گفتگو کرتے ہوئے برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے ماسکو کے لیے ایک بہت مختلف پیغام بھیجا۔
It is seeking to weaponize information. Deploying its state-run media organizations to
مغرب میں تنازع کے بیچ بونے کی ایک کوشش میں اپنے سرکاری میڈیا کے اداروں کو جعلی خبریں اور فوٹو شاپ کی گئی تصاویر پھیلانے کے لیے مقرر کرنا، یہ اطلاعات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ الفاظ تھے برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کے۔ ٹویٹر نے لگ بھگ 3,000 ایسے اکاؤنٹس کی تفصیلات امریکی کانگریس کے حوالے کی ہیں جو روس کی انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی سے منسلک ہیں اور جو سینٹ پیٹرزبرگ کی اس عمارت میں قائم ہے جہاں سے مبینہ طور پر سینکڑوں لوگ پروپیگنڈا تشکیل دیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ یہ صرف انسانوں کا ہی کام نہیں ہے۔ سٹی یونیورسٹی کے محققین نے یہ جائزہ نہیں لیا ہے کہ وہ نیٹ ورک کہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن یورپ اور امریکہ دونوں کے قانون ساز کہتے ہیں کہ کریملن اختلاف پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ٹویٹر اور فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ چھانبین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن ان پر مزید کچھ کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا میں پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ دنیا کے سب سے زیادہ ضرورت مند شمار ہونے لگے ہیں۔ حال ہی میں جارج میسن یونیورسٹی کے طلباء نے متحد ہو کر تنازعات کے شکار ہونے والے بے گھر افراد کے لیے خوراک باہم پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس بارے میں جون 100 کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
سارا دن طلباء یونیورسٹی کیمپس کے ایک کمرے میں تواتر سے آتے رہے اور چاول اور لوبیا پیک کرتے رہے۔ اس سرگرمی پر بات کرتے ہوئے جارج میسن یونیورسٹی میں کرسچن کیمپس منسٹری کے ڈائریکٹر بریٹ ملر کا کہنا ہے، ہم مشرق وسطی میں پناہ گزین خاندانوں کے لیے 40,000 خوراک کے ڈبے پیک کر رہے ہیں۔ ہر ڈبے میں اتنی خوراک ہے کہ وہ 5 افراد پر مشتمل خاندان کے واسطے ایک ماہ کے لیے کافی ہوگی۔ اب تک ہم 280 ڈبے پیک کر چکے ہیں۔ یونیورسٹی کیمپس میں ہر سال انسانی ہمدردی کے لیے ایک ہفتہ منایا جاتا ہے جسے لو ویک کا نام دیا گیا ہے، یعنی پیار بھرا ہفتہ۔ میلز فار ریفیوجیز نامی یہ پروجیکٹ اسی کاوش کا ایک حصہ ہے۔ اس بارے میں بریٹ ملر کہتے ہیں، ہم جتنا ہو سکے اتنے زیادہ طلباء اکٹھے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک یہودی گروپ اور مسلمان گروپ بھی شراکت دار ہیں۔ ہمارے ساتھ کھلاڑی ہیں اور دیگر گروپ ہیں۔ ہم پورے کیمپس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا میں کسی بڑی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کی جا سکے۔ لو ویک کا آغاز سن 2010 میں ہوا تھا اور ہر سال ایک نئے پروجیکٹ پر کام کیا جاتا ہے۔ بریٹ ملر کہتے ہیں کہ کسی سال ہم جسم فروشی کے لیے انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والی خواتین کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، کبھی بوٹسوانا میں اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں اور دیگر سامان بھیجتے ہیں، ایک سال ہم نے جنوبی سوڈان میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے یہاں سے بیج بھیجے تاکہ وہ خود اپنی خوراک اگا سکیں۔ طلبہ متعدد مقاصد کے لیے رقم اکٹھا کرتے ہیں۔ بریٹ ملر کا کہنا ہے کہ لو وی کے دو مقاصد ہیں۔ انہوں نے بتایا،
We hope we do actually relieve suffering in the refugee camps and provide hope.
ہم امید کرتے ہیں کہ ہم حقیقت میں پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والوں کی مشکلات کم کرتے ہیں اور ان کے لیے امید کا باعث بنتے ہیں۔ ہماری امید یہ ہے کہ غریب، بے گھر، لاچار اور کمزور طبقات کے لیے دل میں جگہ پیدا کی جائے۔ یہ امید رائیگاں نہیں گئی۔ کیری جونز اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ انہوں نے 3 سال پہلے گوئٹے مالا میں صاف پانی کے پروجیکٹ پر کام کے لیے لو ویک میں شرکت اختیار کی تھی اور وہ تب سے ہر سال اس میں شریک ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
I know that I'm very lucky because I have a home to go to. I have 3 meals.
میں جانتی ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے پاس گھر ہے جہاں میں واپس جاؤں گی، مجھے 3 دفعہ کھانے کو ملتا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس دنیا میں پناہ گزینوں جیسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ سب نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری کاوشوں سے برے وقتوں میں بھی ان میں امید جاگے گی اور ان کا دن روشن ہی رہے گا۔ ان طلبہ کے ساتھ گلوبل ایڈ نیٹ ورک اور گین جیسی تنظیموں نے شراکت داری کی ہے جو ضرورت مند ریفیوجی کیمپوں میں جا کر اس خوراک کو تقسیم کریں گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے ایک اعلیٰ عسکری عہدیدار سے منسوب یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ غیر قانونی طور پر جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی مزاحمت کریں گے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق امریکی اسٹریٹیجک کمانڈ کے کمانڈر ایئر فورس جنرل جان ہیٹن نے کینیڈا میں ہیلی فیکس انٹرنیشنل سیکیورٹی فورم میں حاضرین کو بتایا کہ انہوں نے اس بارے میں بہت سوچا کہ اگر انہیں اس طرح کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے۔ ایک سوال کا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، جب آپ پر ایسی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے۔ ہیٹن کا کہنا تھا کہ کسی بھی غیر قانونی حکم سے متعلق صورتحال سے نمٹنا معمول کی بات ہے۔ پینٹیگون کی طرف سے ہیٹن کے اس بیان پر رد عمل کے لیے کیے گئے رابطے کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔
بائبل عجائب گھر میں مختلف ادوار میں لکھی گئی بائبلیں اور بائبل پر لکھے گئے گیت، عبرانی مخطوطات، یہاں تک کہ آج کے دور میں بائبل مقدس میں موجود مختلف موضوعات پر بنائے گئے گرافکس اور فیشن ڈیزائن بھی نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس عجائب گھر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹونی زائس کا کہنا ہے کہ بائبل اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ لوگوں کو زندگی پر نظر دوڑانے میں مدد دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے، یہاں بہت سے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے ہم اس کی تاریخ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اس کے اثرات اور بیانیے پر۔ ہم چاہیں گے کہ یہاں آنے والے ذاتی طور پر اس حیرت انگیز کتاب میں زیادہ ملوث ہونے کا عزم کریں۔ زائس کہتے ہیں کہ یہ عجائب گھر کسی بھی فرقہ پرستی سے بالاتر ہے اور مختلف مکاتب فکر کے 100 سے زیادہ علماء نے اس عجائب گھر میں رکھے گئے نمونوں پر اتفاق کیا ہے۔ یہاں پر جدید انٹر ایکٹیو ڈسپلے بھی موجود ہے۔ سیاحوں کے لیے ناصریہ کے شہر کو بھی تشکیل دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں چل پھر سکیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں یسوع مسیح پلے بڑھے۔ عجائب گھر کے ڈائریکٹر آف کنٹینٹ سیٹ پولنجر کہتے ہیں، اس کا مقصد ایک ایسا منظر تشکیل دینا تھا جہاں جب آپ چلیں تو محسوس ہو کہ آپ ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جو 2000 سال پرانی ہے۔ اس عجائب گھر کے بانی سٹیو گرین ہیں، جو کہ ایک قدامت پرست ایونجیلیکل مسیحی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سٹیو گرین کہتے ہیں، بطور خاندان ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم وہ چھپا کر رکھیں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کتاب جو دعویٰ کرتی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا کردار بائبل کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ اس کا ایک صحافیانہ انداز ہو۔ تاہم ایک لبرل ایونجیلیکل مسیحی مسایا کالج میں شعبہ تاریخ کے سربراہ پروفیسر جان فیا اس بات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں
As much as they want to try to stay neutral, an objective take on the Bible,
وہ جتنا چاہیں کہ وہ غیر جانبدار رہیں بائبل کو اس انداز میں پیش کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ بائبل ہمیشہ ہی ایک طرح سے تحفظ میں رہی ہے اس لیے اس کا ایک خاص مذہبی روایت اور اس کی تفسیر سے تعلق جڑا ہوا ہونا ناگزیر ہے جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں یہودی تہذیب اور ثقافت کے پروفیسر جیکویس برلینر برو کہتے ہیں کہ اس عجائب گھر کا ایک مخفی ایجنڈا ہے وہ کہتے ہیں
The idea that the museum doesn't have any intent to convert people
یہ نظریہ کہ عجائب گھر ایک مخصوص سوچ کے لیے خدا مسیح یسوع اور کلام کی جانب لوگوں کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا مذہ کا خیز ہے جان فیا اس عجائب گھر کو دارالحکومت میں قائم کرنے میں ایک مخفی ایجنڈا دیکھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے
It's hard to see this as anything other than an attempt to try to
اس کو اس کے علاوہ کسی اور انداز سے دیکھنا مشکل ہوگا کہ یہ گرین خاندان جیسے ایونجیلیکل پروٹیسٹنٹوں کی مسیحی اقدار اور بائبل کی تعلیمات کو امریکہ کی سیاسی اور ثقافتی زندگی کے وسط میں لانے کی ایک کوشش ہے اس عجائب گھر میں متاثر کن قدیم اشیاء رکھی گئی ہیں جن میں سے کچھ کو باہر سے امریکہ لایا گیا ہے اور کچھ گرین خاندان کی قدیم اشیاء کے ذخیرے سے لی گئی ہیں چند قدیم اشیاء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عراق سے سمگل کی گئی تھیں جنہیں بعد میں گرین خاندان نے خریدا سٹیو گرین کہتے ہیں کہ وہ ان اشیاء کو نمائش کے بعد ان کے آبائی وطن بھیجنے کے لیے تیار ہیں عجائب گھر کے عہدیدار لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ عجائب گھر آئیں اور پھر خود فیصلہ کریں انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن
سامعین بلوچستان میں حالیہ دنوں میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہلاکتوں کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں صوبائی حکومت نے ان افراد کے لیے بتایا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے ایران جانا چاہتے تھے اور اس نے ان ہلاکتوں کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ پر عائد کی ہے اور بی ایل ایف نے بھی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے تاہم اس کا موقف مختلف ہے اس بارے میں ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آئیے سنتے ہیں
سمن 15 نومبر سے ایسی متعدد ہلاکتیں عمل میں آئی ہیں اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے افراد تعمیراتی کمپنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ملازمین تھے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے پر کام کر رہے تھے جبکہ حکومت کا موقف اس سے مختلف ہے اس بارے میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں
یہ سب لوگ ایسے ہیں جو یورپ میں محنت مزدوری کے لیے جانا پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں اور اس طرح وہ جو انسانی سمگلر ہیں ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وہ ان سے بے شمار پیسہ بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں ان کو سڑک پار کرانے میں تو ان کو اس طرح مار بھی دیتے ہیں اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایکشن ان لوگوں کے خلاف نہیں ہوتا جو یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں
لیبریشن فرنٹ نے ذمہ داری قبول کی تھی تو کیا وجہ ہے اگر وہ اس میں انوالو نہیں ہے تو وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں
نہیں وہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے کہ وہ انسانی سمگلنگ کے ذریعے سے کچھ پیسے اکٹھے کرنے کا سلسلہ بھی کرتے ہوں یہ پوسیبل ہے کیونکہ ان کو بہرحال ذرائع آمدنی بھی تو چاہیے نا اور وہ اس قسم کی حرکتیں کر سکتی ہیں یہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے دیے ہوں انہوں نے اور یہ پیسے واپس مانگتے ہوں یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اس سے صرف ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے
ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تنظیم نے جو کہا کہ مارے جانے والے افراد جو تھے وہ سی پیک پر کام کرنے والے مزدور تھے لیکن گورنمنٹ نے اس کی تردید کی تو لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اقتصادی مسئلہ جس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے تو کس حد تک کوشش کی گئی بلوچستان کے عام آدمی کو خاص طور پہ مزدوروں کو سی پیک منصوبے میں شامل کرنے کی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے اس کے جو اثرات ہیں پازیٹیو جو اس کے گینز ہیں وہ عام آدمی تک ابھی نہیں پہنچی ہیں اور خواہش ضرور ہوگی وہاں کی خاص طور پہ بلوچستان کے لوکل افراد کی اور اس کے سی پیک کا جو راستہ ہے اس کے آس پاس کے لوگوں کی کہ انہیں اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے.
یہ تھے انسانی حقوق کمیشن کے ڈاکٹر مہدی حسن. جان محمد بلیدی بلوچستان میں نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں. وہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ مارے جانے والے افراد وہ نوجوان ہیں جو روزگار کی تلاش میں انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے.
دیکھیے یہ پورا علاقہ ہمارا ہے, اس میں انسانی اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا روٹ ہے. یہ جو پنجاب سے لوگ مختلف علاقوں سے کوئٹہ, کوئٹہ سے پنجگور, پنجگور سے تربت, تربت سے مند اور بعض اوقات تربت سے بلیدا, یا پھر کراچی, کراچی سے گوادر بھی ہے اور کراچی سے تربت مند اور بلیدا سے پھر ایران کو یہ جاتے ہیں. یہ تمام بچے, جوان لڑکے جو جاتے ہیں ان کو یورپ میں جو ہے لے جانے کا ان سے پیسے لیا جاتا ہے. بی ایل ایف کا یہ موقع بالکل جھوٹ پر مبنی ہے کہ یہ بچے جو انہوں نے پکڑ کے ان کو جو ہے جانبا کیا یا مارا, ان کا تعلق کسی ادارے سے ہے یا کہ ایف ڈبلیو اے او سے ہے. اس وقت ایف ڈبلیو او کا نہ کوئی کام ہو رہا ہے نہ کوئی اس طرح کی سرگرمی ہے. تو یہ وہ بچے ہیں, ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی بی ایل ایف جو ہے اپنی غلط کاموں کو کوئی جواز دینے کی ناکام کوشش کر رہی ہے.
جان محمد بلیدی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ متعدد نیشنلسٹ پارٹیاں بلوچستان میں ہیں, تاہم اس طرح کی پرتشدد کاروائیوں میں بقول ان کے بی ایل ایف کا ہی نام نظر آتا ہے.
بی آر اے بھی ہے, دوسرے بھی ہیں, وہ عام طور پر ان معاملات میں نہیں ہیں. اس میں صرف بی ایل ایف ہے اور اس کی قیادت ہے, بلکہ حالیہ دنوں میں انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وفاقی وزیر نیشنل پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں میر آصف خان, ہمارے ایکس سی ایم ہے ڈاکٹر مالک, اس پہ ٹویٹ ہے اللہ نظر کا جو بی ایل ایف کے سربراہ ہے کہ ان کو جہاں بھی سرماچار دیکھے ان کو نشانہ بنائے. میرے خیال میں یہ تو انتہا ہو گئی.
یہ تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات جان محمد بلیدی. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کو جبکہ مشرق وسطی میں عدم استحکام پیدا کرنے سے متعلق ایران کے طرز عمل پر گہری تشویش ہے, ایک اور بھی وجہ ہے جس کی بنا پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکومت کو ایک جنونی حکومت سے تعبیر کیا ہے جو انتہا پسندانہ طریقے سے حکمرانی کر رہی ہے.
The Iranian regime's longest suffering victims are its own people. Iran has a rich history.
ایران کی حکومت کی جانب سے سب سے زیادہ طویل عرصے تک مصائب اٹھانے والے خود اس کے اپنے عوام ہیں. ایران شاندار تاریخ اور ثقافت کا مالک ہے, لیکن ایران کے لوگوں نے اپنے رہنماؤں کی تنازع اور دہشت پر مبنی بغیر سوچی سمجھی پالیسی کے تحت مصائب اور مایوسی کا سامنا کیا ہے. اس کی ایک حالیہ مثال جو ایرانیوں کو جھیلنی پڑ رہی ہے وہ ایرانی نجات طبیب اور ہنگامی دواؤں کے ماہر احمد رضا جلالی کے ساتھ حکومت کا سلوک ہے. 21 اکتوبر کو جاسوسی کے الزام میں انقلابی عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ان پر نہایت غیر منصفانہ انداز میں مقدمہ چلایا گیا. وہ سویڈن کے رہائشی تھے جو تہران یونیورسٹی کی دعوت پر ہنگامی نوعیت کی دواؤں کے بارے میں تجویز کا کام کر رہے تھے. ڈاکٹر جلالی کو اپریل سن 2016 میں گرفتار کیا گیا. انہیں مہینوں قید تنہائی میں رکھا گیا, اپنی پسند کے وکیل تک رسائی سے محروم رہے اور جعلی اقبال جرم پر دستخط کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا. ایک دستاویز جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ ہاتھ سے لکھے گئے ایک متن کا ہو بہو ترجمہ ہے جسے جلالی نے ایون کے قید خانے میں پیش کیا تھا. کہا گیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ انہیں اس لیے گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے ایرانی انٹیلیجنس سروس کے لیے جاسوسی کرنے سے انکار کر دیا تھا. اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ عاصمہ جہانگیر نے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اپنی ششماہی رپورٹ اقوام متحدہ میں پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جلالی کو سزائے موت کی سزا دینے کی مذمت کی ہے. انہوں نے حکومت کی جانب سے ایران میں انسانی حقوق کے علم برداروں, سرگرم مزدور کارکنوں, قوانین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں, صحافیوں اور بلاگرز کے خلاف بھی سنگین اور جاری زیادتیوں کا ذکر کیا ہے۔ امریکی نائب صدر پینس نے کہا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ دنیا کی بعض نہایت خطرناک حکومتیں انسانی حقوق کی بعض بدترین خلاف ورزی کرنے والوں میں شامل ہیں، جیسا کہ انہوں نے عہد کیا ہے کہ جب کبھی بھی